على أطيب الأطيبين وارث المرسلين الإمام الحسين.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتحنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا مبلغ لغايته ولا انتهى لمدته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلاة قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کی جو آیہ ولایت ہے ہمیں سلمان سے کی عاشورہ کی روشنی میں ولایت کیا ہے اور وہ ولایت کو جو عاشورہ کے ذریعے سے پیش کی گئی اور عاشورہ کے ذریعے سے باقی ہے اس ولایت کا اور دیگر ولایت سے فرق کیا ہے. ایک ولایت صوفیوں کی ہے کہ وہاں پر ولایت کو مرکزیت حاصل ہے لیکن اس ولایت کا محور محبت ہے اور ولایت کے معنی میں محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن میں بھی ولایت کا لفظ محبت کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور تصوف میں بھی ولایت کو محبت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور اس محبت کا مرکز ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ولایت بھی ہے، صحیح بھی ہے اور محبت بھی ہے، عاشقانہ ولایت بھی ہے، لیکن یہ ساری ولایت وہ ولایت نہیں ہے کہ جو غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا گیا. یہ اس سے پہلے کی ولایت ہے، یہ وہ ولایت ہے جس کا آئے قربا میں اعلان کیا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ قربا سے محبت کرو. اور یہ مقدمہ ہے، محبت والی ولایت مقدمہ ہے ولایت غدیر کا. یعنی لازم ہے کہ اس کی حکومت ہو اور اس کے ذریعے سے ہو جس سے لوگ محبت بھی کرتے ہوں، تاکہ اس کی اطاعت کرنا آسان ہو جائے. اطاعت کرنا کرنے کا مرحلہ مشکل نہیں ہو، کہ یہ خود ایک رابطہ ہے ان امور میں جو بیان کیا گیا دین میں، کہ جیسے تطہیر ہے، تطہیر کے نتیجے میں محبت ہے، محبت کے نتیجے میں اطاعت ہے. محبت کا ان کے حکم دیا گیا کہ جن کو پاک قرار دیا گیا، کیونکہ محبت ان سے کی جا سکتی ہے جو پاک و پاکیزہ لوگ. اگر پاک و پاکیزہ نہیں ہے تو کتنا ہی اپنے کیوں نہ ہو محبت نہیں ہوتی. اپنوں سے بھی انسان بیزار ہو جاتا ہے اگر تقویٰ نہ ہو، اگر پاکیزگی نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو، اگر کردار نہ ہو. لہذا اللہ نے قرار دیا کہ یہ کہتے ہوئے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کچھ یا تو مریض قسم کے لوگ یا نادان قسم کے لوگ آ کر اہل بیت کے مصداق میں سوال و جواب کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء اہل سنت کے نزدیک بھی بہت سارے اور تمام شیعہ علماء کے نزدیک ثابت ہے کہ اہل بیت سے مراد وہی ہے کہ جن کے در پر رسول اللہ روز آ کر سلام کیا کرتے تھے. یہ کہہ کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اور اہل بیت سے مراد وہی ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ وہ پاک ہیں، کہ جن تک نجاست نہیں آ پا رہی. یہ واضح سی بات ہے، نہ اس میں کسی اور دلیل کی گنجائش ضرورت ہے. اور جو صاحبان انصاف ہیں ان کے لیے مسئلہ واضح. لیکن اللہ نے جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ کی محبت انہی کی کہیں جا سکتی ہے کہ جو پاکیزہ لوگ. قانون بھی قرآن کا ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ پاک و پاکیزہ ہوگا لوگ اس سے محبت کریں گے، اور یہ قانون سب کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور صالح عمل انجام دیتے ہیں تو اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں معدد قرار دے گا. یہ قانون ہے قرآن کا، اور یہ قانون پہ انسان جو بھی چاہے عمل کر کے دیکھ لے کہ جیسے جیسے ایمان اور عمل انسان کا بہتر ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے برعکس کوئی تجربہ نہ کرے، لیکن تاریخ میں دیکھ لے کہ جیسے جیسے ایمان اور محبت کم ہوتی گئی، حتیٰ اپنے گھر کے اندر بھی کوئی محبت کرنے والا نہیں رہے، نفرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں گھر کے اندر بھی. معیار یہی ہے، یہ جھوٹا معیار ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دولت زیادہ ہو تو محبت ہو جاتی ہے، فلاں چیز زیادہ ہو تو محبت ہو جاتی ہے. دولت محبت کا باعث اس وقت بنتی ہے جب اس دولت کے ذریعے سے بھی اچھا عمل کیا جا رہا ہو، عمل صالح اگر ہو. اگر عمل صالح نہ ہو تو پھر کبھی بھی یہ محبت نہیں، بلکہ اس کے برعکس اور بیزاری اور دوری کا باعث بنتی ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے، ایک منطقی ترتیب ہے، ایک لاجیکل ترتیب ہے قرآن کی، کہ جن کی جو پاک و پاکیزہ لوگ ہوں، جن کو اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا ہو، انہی کے لیے حکم دے رہا ہے کہ مجھے پوری رسالت کا اجر اور کچھ نہیں چاہیے، ان کی محبت. وہ محبت تک آ گئے، منزل پوری ہو گئی، تمام ہو گئی کا نہیں. ابھی تو اس محبت کے نتیجے میں جو ولایت پیدا ہوتی ہے یہ فقط صوفیوں والی ولایت ہے. صوفیوں والی ولایت غاروں میں بیٹھ کے کی جاتی ہے، لیکن غدیر والی ولایت میدان میں جا کے اس کا حق ادا کیا جاتا ہے. یہ ہے فرق. صوفی وہ خانقاہوں میں اور غاروں میں اور تنہائیوں میں بیٹھ کر محبت کرتے ہیں، اور واقع محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں ذات امیر المومنین سے، تمام تصوف کا محور ذات امیر المومنین کو قرار دیتے ہیں. لیکن ابھی محبت والی ولایت ہوئی ہے ابھی غدیر والی ولایت، غدیر والی ولایت کے لیے محبت والی ولایت یہ مقدمہ ہے، جس طرح محبت والی ولایت کے لیے طہارت مقدمہ ہے. طہارت ہو تو محبت کی جائے، اور جب محبت ہو جائے تو پھر اس کے بعد غدیر والی ولایت کا شروع ہوتا ہے ذکر. وہ کیا ہے غدیر والی ولایت؟ یعنی قانون، یعنی اللہ کا قانون. اور جب اللہ کا قانون آیا تو اللہ کے قانون کے سامنے کیا ہونا چاہیے؟ یہی سے ہماری بحث شروع ہوتی ہے جو کل یہاں پہ چھوڑی ہے، کہ قانون، قانون کو تسلیم کرنا، قانون کو قانون سمجھنا، قانون کی اطاعت کرنا، قانون کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، وہ ولایت جس کا رسول اللہ نے غدیر میں تقاضا کیا تھا وہ ولایت تھی کہ جس کے مطابق انسان کی زندگی ڈھلتی چلی جائے، کہ جس کا مظہر جو ہے وہ ظاہری اطاعت ہے، لیکن ظاہر اطاعت فقط ظاہر ہے، اصل ہے انسان کی روح، کہ روح انسان کی ولایت کے سامنے تسلیم ہوتی چلی جائے. اگر روح ہے تسلیم، تسلیم یعنی، معاف کیجیے، ابھی کچھ دن پہلے ہم لکھنؤ میں تھے تو لکھنؤ میں یہ کہنا پڑ رہا ہے تو یہاں پہ زیادہ کہنا پڑے گا. وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ ابھی لکھنؤ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم اردو لفظ بولیں تو پھر اس کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، تو پھر مدراس میں تو زیادہ ترجمے کا بھی ترجمہ کرنا پڑے. یعنی واقعا یہ دردناک ہے، افسوسناک ہے واقعا، کہ ہم اپنے کلچر کی اور اپنے دین کی اور اپنے مادری زبان سے اس قدر ناشنا ہے کہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے. تسلیم یعنی سبمیشن، تسلیم یعنی سرنڈر ہو جانا، تسلیم یعنی اپنے آپ کو حاضر کر دینا، تسلیم یعنی لبیک کہنا، تسلیم یعنی پورے وجود سے لبیک کہنا، تسلیم یعنی صرف زبان سے لبیک نہیں کہنا، یعنی حاضر ہیں، یعنی بلایا گیا ہے، یعنی آواز دی گئی ہے. یعنی یہ کہ رسول اللہ صرف 1,20,000 لوگوں سے مخاطب نہیں ہے، رسول اللہ قیامت تک آنے والے ہر انسان سے مخاطب ہیں. جو اپنے آپ کو مخاطب نہیں سمجھ رہا ہے رسول اللہ کے اس کلام سے سمجھ لے گی، فَلِيُبَلَّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، جو بھی یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے. کیونکہ وہ جو بلغ کہا گیا ہے مجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وَلِيُبَلَّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبَ، یعنی یہ تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے. اللہ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے بلغ، رسول اللہ حاجیوں سے کہہ رہے ہیں وَلِيُبَلِّغْ، معنی دونوں کا ایک ہے. اللہ کہہ رہا ہے پہنچاؤ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ چاہیے ہے کہ پہنچاؤ، لازم ہے کہ پہنچاؤ، دونوں صیغے امر ہیں. یہاں پہ دونوں کے دونوں، ہمارے پاس عربی کے استاد بھی تشریف فرما ہے، دونوں کے دونوں صیغے امر ہیں، ایک جو ہے حاضر ہے اور ایک، پروفیسر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک حاضر ہے اور ایک غائب ہے، لیکن دونوں کے دونوں صیغے امر ہے. ادھر اللہ رسول اللہ کو حکم دے رہا ہے کہ پہنچاؤ، ادھر رسول اللہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پر حاضر ہے اسے چاہیے ہے کہ پہنچائے، یعنی تم بھی پہنچانا. اور جب وہ پہنچا چکے تو پھر وہ حاضر ہو گئے، یعنی جس تک بات پہنچی اب وہ حاضر ہو گیا، وہ اپنے بعد والے غائب کو پہنچائیں. اور یہ سلسلہ جاری رہے. جن لوگوں تک ولایت نہیں پہنچی ہے یا جن لوگوں نے ولایت کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے، چاہے وہ فرش ادا ہی پہ کیوں نہ بیٹھے ہوں، جب تک نہیں سمجھا ہے ابھی وہ غائب ہیں، تو جن لوگوں نے سمجھ لیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں. یعنی ولایت کے سامنے حاضر، حاضر کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکلی طور پر وہاں پہ موجود ہیں، یعنی ایک ظاہری معنی یہ ہے، اس کے باطن یہ ہے کہ جن لوگوں نے سمجھ لیا وہ ولایت کے سامنے حاضر ہو. حاضر یعنی کیا؟ یعنی تسلیم. حاضر یعنی تسلیم. آپ جب کہتے ہیں لبیک، یعنی حاضر ہیں، یعنی حاضر ہیں، یعنی کیا حاضر ہیں؟ پروردگارہ تیری حوروں کے لیے حاضر ہیں؟ کہا نہیں، حاضر ہیں تیرے سامنے تسلیم ہونے کے لیے. جب کوئی حاجی جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ وہ چلتا ہے لبیک، اللہم لک لبیک، اتنا عظیم الشان جملہ. میں بہت پہلے بھی ایک مرتبہ شاید پہلے ہی سال جب آیا تھا تو دل سے دعا نکلی تھی خدا اور بزرگوار کے لیے جنہوں نے یہ رسم آپ کے یہاں شروع کی ہے کہ جب بھی آپ یہ آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما, جب کہتے ہیں صلوا علیہ وسلموا تسلیما تو آپ کہتے ہیں لبیک. یہ لبیک بہت ہی حسین ہے, انشاءاللہ کی متوجہ ہو کے کریں, واقعا بہت ہی خوبصورت. یہ رسم اور کہیں پہ نہیں ہے, یعنی نہ میں نے کسی ملک میں دیکھی, کئی ملکوں میں جانا ہوا, نہ ہندوستان کے کسی اور علاقے میں. یہ رسم آپ کے اسی ساؤتھ انڈیا کے کچھ علاقے میں دیکھی ہے, جو بہت ہی خوبصورت رسم ہے, بہت ہی حسین ہے. رسم ہے حسین ہے, لیکن یہ حسین رسم اس وقت مزہ رکھتی ہے جب اس کے معنی کی طرح متوجہ ہو. جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, یعنی اللہ نے مجھے ابھی پکارا ہے, ابھی میرے اللہ نے مجھے ابھی پکار کے کہا ہے کہ اللہ بھی رسول اللہ پہ صلوات بھیجتا ہے, ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, تو اے مومنوں تم بھی آؤ, اپنے آپ کو ملائکہ کی صف میں کھڑا کر دو, پروردگار کی صف میں آ جاؤ, اور تم بھی اللہ ہی کی طرح, تم بھی فرشتوں کی طرح صلوات بھیجو. اللہم صل علی محمد. اب بہت پیارا یہ جب انسان کہتا لبیک اللہم لبیک, پروردگار تو نے مجھے بلایا صلوات کے لیے, میں حاضر ہوں اور میں صلوات بھیج رہا ہوں. یہ عظیم الشان عمل تیرے پکارنے پہ انجام دے رہا ہوں, تو بس یہ عظیم الشان ہے. تو جب انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی یہ کہ اپنے پروردگار کو اپنے قریب دیکھے, آنکھوں سے نہیں اپنے پورے وجود سے دیکھے کہ کسی نے مجھے بلایا ہے ایک عمل کے لیے, کسی نے مجھے پکارا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو, اس پکار کو محسوس کرے انسان, پکار کو محسوس کرے تو لبیک کہنے میں مزہ ہے. پکار کو محسوس کیے بغیر اگر کہہ رہا ہے تو فقط لفظ ادا کر رہا ہے, لیکن اگر اللہ کی پکار کو محسوس کر رہا ہے اب کہہ رہا ہے لبیک, تو وہ سننے والا پکارنے والا بھی کہہ رہا ہے ہاں لبیک وسعدیک, آ جاؤ میں نے بھی تمہارا سن لیا, میں نے بھی سن لیا. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانی, جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں سن لیتا ہوں. میں نے اس کو پکارا, اس نے سن کے لبیک کہا, اب وہ پکار رہا ہے پروردگارا محمد و آل محمد پر رحمت بھیج, تو میں بھی سن رہا ہوں, میں بھی سن رہا ہوں. تو یہ کلام دو طرفہ ہو جاتا ہے, یہ کلام بہت ہی حسین ہو جاتا ہے. حج میں یہ بار بار جو جملہ دہرا رہا ہے, انسان میقات سے نکلا ہے مسلسل, اور وہ منظر بہت حسین ہوتا ہے جب انسانوں کی آنکھوں سے آنسو مسلسل گر رہا ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہی لوگ اس کو اس جملے کی قدر کو جانتے ہیں جو پروردگار کی طرف سے صدا سن رہے ہیں. یہ صدا سننا, یہ ایک جملہ بیچ میں کہتے ہیں, یہ کام آپ اپنے لیے تھوڑا آسان کریں انشاءاللہ. لازم نہیں کہ حج پہ جائیں تبھی اللہ کی آواز سنیں, لازم نہیں ہے کہ شب قدر آئے تبھی اللہ کی آواز سنیں, یہی جب ایک ان اللہ پڑھا جائے تب بھی اللہ کی آواز سنیں, لیکن ساؤنڈ نہیں دل کی آواز. اللہ کا کلام اپنے دل سے سنیں, کان سے نہیں, کان میں بہت محدودیت ہے, کان صرف مادی آواز کو سنتا ہے, لیکن دل بہت ساری آوازوں کو سن سکتا ہے. روح انسان کی بہت ساری کیفیات کو سن سکتی ہے, بہت ساری آوازوں کو سن سکتی ہے. لہذا یہ حالت اس حالت کا نام ہے تسلیم ہونا. ولایت یعنی کیا؟ اصل تسلیم جو ہے وہ ولایت کے سامنے, تسلیم خلقت کے سامنے نہیں ہے, تسلیم ربوبیت کے سامنے نہیں ہے, تسلیم رحمانیت کے سامنے نہیں, ادھر صرف عطیتا ہے. لیکن تسلیم کہاں ہے؟ رب ہے, دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, اس میں تسلیم کیا ہونا؟ تسلیم تکوینی تو پوری کائنات ہے, تکوینن پوری یونیورس پوری کائنات تسلیم, لیکن اللہ کی سانس لے رہا ہے انسان. یہاں پر تسلیم ہونے کے لیے پکارا نہیں جا رہا ہے, تکوینن یہاں پہ تسلیم ہے لیکن یہاں پہ تشریعن تسلیم نہیں ہے. کیا مطلب؟ تکوین یعنی کون سے بنا, یہی جو کائنات آپ کہتے ہیں, یعنی پوری کائنات اللہ کے نظام کے سامنے تسلیم ہے, سب, کافر سے کافر, مشرک سے مشرک, فرعون سے فرعون, ابو جہل سے ابو جہل, سب کے سب تسلیم ہے تکوینن. یہ لفظ آپ کو یاد رہے, اہم مسئلہ ہے. جلدی سے میں گزر رہا ہوں. تکویناً کوئی بھی ایسا وجود نہیں ہو سکتا جو تسلیم نہ ہو پروردگار کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ پورا جتنا بھی وجود ہے سب اس کے کن کے نتیجے میں ہوا ہے. کن فیکون, اسی کن فیکون سے تکوین ہے, اسی کن فیکون سے کائنات ہے. یہ سب ملتے جلتے لفظ ہیں, آپ کو پہلے بتا چکے ہیں, اسی کن فیکون سے. تو سب اس کے کن کن کے نتیجے میں فیکون, فیکون یعنی ہو گیا, کن یعنی ہو جا, فیکون یعنی ہو گیا. تو جو کچھ ہے تکویناً سب اس کے کن کا نتیجہ ہے. تو اس کے کن کے سامنے تکویناً تو سب کے سب تسلیم ہے. کتنا بھی بڑا ابو جہل ڈھونڈ کے لائیں وہ بھی تسلیم. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری ولادت کا وقت اس وقت ہے تو میں اپنی ولادت کے وقت ٹالتا ہوں, رسول اللہ کے زمانے میں نہیں پیدا ہوں گا, تھوڑا بعد میں پیدا ہوں گا, یہ رسول اللہ کے زمانے میں مارا جاؤں گا اور جنگ بدر میں میرا گلا کٹ جائے گا, جان چلی جائے گی, مغرور آدمی ہوں, میں نے بتوں کی پرستش کی ہے, اللہ کے سامنے میں پرستش نہیں کروں گا. بہت مغرور تھا, کہا کہ میرا گلا کاٹ رہے ہو, یہاں سے نہیں کاٹو, یہاں سے تھوڑا نیچے سے کاٹو, تھوڑا بڑا دکھائی پڑ. اتنا مغرور تھا. تقاضا کیا, جب گلا کاٹنے والا آیا گردن, وہ عرب میں یہ دستور تھا جنگ کرنے کے بعد, کہا تھوڑا نیچے سے یہاں سے کاٹنا, سینے کے پاس سے کاٹو تاکہ سارے گردنوں کے درمیان میں میری گردن جو ہے وہ تھوڑا بڑی سی شاندار سی دکھائی پڑ. یہ اتنا متکبر انسان, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہاں سے کاٹو یا یہاں سے کاٹو, لیکن موت کو اپنے سے ٹال نہیں سکتا, چونکہ اس کے قانون تکوین کے سامنے سب کے سب تسلیم. فرعون تسلیم, لیکن تسلیم کہاں پہ نہیں ہوتے, تشریح. تشریح کیا ہے؟ تشریح بنا ہوا ہے شریعت سے, اور شریعت کے معنی ہوتے ہیں قانون. پوری شریعت کیا ہے؟ شریعت کا لفظ سنا ہوا ہے سب کو نا, تشریح کا لفظ نہیں سنا ہوگا لیکن شریعت تو سنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تشریح یعنی قانون. اللہ کے تکوینی حکم کے سامنے کوئی بھی ذرہ برابر اور لمحہ برابر بھی مخالفت نہیں کر سکتا, کوئی بھی, جتنے بھی تکوینی امرے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پانی پیوں گا لیکن پیاس نہیں بجھنے دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تکویناً یہ قانون اللہ نے بنایا کہ پانی میں پیاس کا بجھنا ہے. تکویناً کائنات کا نظام اللہ نے یہ بنایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا لیکن 1000 لائٹ پہنچ جاؤں گا. کہا نہیں, تکویناً یہ ہے کہ یہاں سے قدم اٹھے یا گاڑی چلے یا کچھ ہو تاکہ وہاں تک پہنچو, یہ تکوینی نظام ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ناک بند کیے رہوں گا لیکن پھر بھی مجھے آکسیجن اندر ملتی رہی. کہا نہیں, اللہ نے تکویناً یہ بنایا ہے کہ تمہیں آکسیجن کے لیے سانس لینی پڑے گی یا کہیں سے نلی کچھ ڈالنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ. یہ سارے اللہ کے تکوینی نظام ہیں, لہذا اس میں کوئی بھی اختیار کسی کو ہے ہی نہیں, اختیار نہیں ہے. اس میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی زیادہ کرتا ہے تو اللہ اپنی طرف سے اسے کچھ اختیار دیتا ہے, جو تکوینی ولایت کی بحث ہوتی ہے کہ وہ ولایت خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے کہ عبدی اطعنی اجعلک مثلی, اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا چلا جا, میں تجھے اپنی طرف سے اپنے جیسا اختیار دیتا چلا جاؤں. تکوینی اختیار جو تکوینی ولایت میں آتا ہے کہ ایک ولی خدا کہے کہ یہ ہو جا تو وہ ہو جائے, کہے چاند دو ٹکڑے ہو جا تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے, کہے کہ دریا میں راستہ بن جا تو دریا میں راستہ بنتا چلا جائے. یہ کہاں سے ہے؟ وہ بھی من جانب اللہ. یہ اختیار عطا ہوتا ہے چونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہ اپنے ان بندوں کو اسی اطاعت کی بنیاد پر اختیارات دیتا چلا جاتا ہے. دیتا بھی کس کی بنیاد پر ہے؟ اطعنی اجعلک مثلی, اطاعت کرو میں تمہیں دوں گا. لیکن یہ اطاعت کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ دوسرے مرحلے میں آتی ہے. اطاعت ہے تشریع میں. تشریع یعنی شریعت, شریعت سے بنا ہوا. شریعت کس چیز کا نام ہے؟ شریعت اللہ کے قانون کے مجموعے کا نام ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ ممکن ہے تبدیل بھی ہو جائے. پہلے بیان کیا گیا کہ دین میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی, شریعت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ جناب موسیٰ کا دین کوئی اور تھا اور جناب عیسیٰ کا دین کوئی اور تھا اور جناب ابراہیم کا دین کوئی اور تھا اور اسلام کوئی الگ دین ہے نہ، ایک ہی دین تھا شروع سے لے کے آخر تک، اور اس ایک دین کا نام ہمیشہ ایک رہا، وہ ہے اسلام۔ اور اسلام اس کا نام اس لیے رہا کیونکہ اسلام کے معنی ہے تسلیم ہو جانا۔ اسلام کے معنی امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، الاسلام و صلوات پڑھیں حضرات، الاسلام ہو تسلیم، اسلام یعنی تسلیم ہونا، یعنی سبمیشن، یعنی اپنے آپ کو پیش کرنا، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا کہ اپنے آپ کو حاضر کرے پروردگار کی بارگاہ میں، یعنی یہ کہ اپنے آپ کو اتنا آمادہ کرنا کہ آواز سنیں، تاکہ زبان سے اگر نہیں تو اپنے وجود سے لبیک کہہ رہا انسان، زبان سے صرف لبیک نہیں ہوتی، یہی کہ وقت اذان ہوا اور آپ گھر سے نکلے اور مسجد تک پہنچے، یہ بھی آپ لبیک کہہ رہے ہیں، زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، اپنے وجود سے کہہ رہے ہیں کہ کسی پکارنے والے نے پکارا ہے، اس کے پکارنے پہ میں چلا جا رہا ہوں، میں گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دکان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں سروس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دسترخوان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں گرم گرم بریانی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کسی نے پکارا ہے؟ آواز سنی تھی؟ کیا آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دل کی دل سے بات ہے، دل سن رہا ہے، اس آواز کو سن رہا ہے، اس نے پکارا اور میں چلا گیا۔ تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ ہے تشریح، یعنی قانوناً بلایا گیا اور اختیار، دیکھیں توجہ کریں، جس طرح سے تکوین میں کوئی انسان ذرہ برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن کہتا اگر اللہ چاہتا تو تشریح میں بھی کسی کو اختیار نہیں تھا کہ کوئی ذرہ برابر نافرمانی کرے۔ لو شاء اللہ لجعلناکم امتا واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا اور سب ایک قانون کے سامنے بالکل تسلیم ہوتے، جیسے تکوین میں تسلیم، اللہ چاہتا تو کر دیتا، لیکن اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تاکہ انسان خود آ کر طے کرے کہ کس شریعت کے تحت رہنا چاہتا ہے، یعنی کس قانون کے تحت رہنا چاہتا ہے، اپنے قانون کے تحت یا اللہ کے قانون کے تحت یا کسی اور کے قانون کے تحت۔ اگر اللہ کے قانون کے تحت ہے تو ولایت کے ماتحت ہے، اور اگر اللہ کے قانون کے تحت نہیں ہے تو تاغوت کے ماتحت ہے، دو راستے یہ ہے۔ اس کی آیتیں بھی بعد میں آئیں گے انشاءاللہ کی خدمت میں، وقت کم رہ گیا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، یعنی یہ نہیں کہ یوں ہی کہہ رہے ہیں، یعنی واقعی یہ موضوع، البتہ اس سال ماہ رمضان میں اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے 10-11 دن، وہ باتیں ہم یہاں پہ تکرار نہیں کر رہے ہیں، زیادہ تر باتیں یعنی کوشش کر رہے ہیں تکرار نہ ہو، جو بہت ضروری ہے لازمی طور پر، لہٰذا وہاں پہ کچھ مطالب اور بیان ہوئے ہیں، لیکن وہاں ابھی اس کے کچھ آخری حصے باقی ہیں کہ جو وہیں پر بیان ہوں گے انشاءاللہ، یہاں پر نہیں۔ ایک صلوات میں آؤ ذرا، تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، بعد کبھی کبھی اشارہ کرتے ہیں پھر وہ مشکل ہوتا ہے۔ تشریح میں چونکہ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے تو اس اختیار کے تحت انسان پکارا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، قدم کہیں اور اٹھ رہے ہو، کیونکہ اختیار دیا ہوا۔ ایک صلوات اور پڑھیں، اگر یہ میرے لیے چلا ہے تھوڑا سا اور گھما دے تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا فائدہ اس کا ملے، ورنہ بند کر دے۔ ایک صلوات اور، آپ سب کو فائدہ پہنچ رہا ہے انشاءاللہ، ہوا تشریح کو کہتے ہیں شریعت، اور شریعت میں ایک صلوات اور پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بند ہی کر دیں۔ شریعت میں انسان کو اختیار دیا گیا، جب اختیار دیا گیا تو اس اختیار کے نتیجے میں انسان کبھی اطاعت کر رہا ہوتا ہے، کبھی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو چیز طے ہے، توجہ کریں، جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس کی اطاعت کرتا ہے اسی کو اپنا حاکم مانتا ہے، چونکہ اطاعت حکم کی جاتی ہے۔ حکم کے یہ لازم نہیں ہے کہ انسان کو آ کر ڈانٹ کے کہے یہ کرو تبھی حکم ہے۔ جو چیز انسان سے مطالبہ کی جائے اور وہ انسان انجام دینے لگے تو یہ ہے تعمیل حکم۔ حکم کے بہت ساری شکلیں ہیں، حکم کے بہت سارے انداز ہیں، لیکن سبھی حکم کہا جاتا ہے، سبھی امر کہا جاتا ہے، چاہے جس صیغے میں انجام دیا جائے۔ اس کے عربی زبان میں اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ لازم نہیں کہ ہمیشہ امر کیا جائے۔ جیسے ابھی دو طریقہ بھی آپ کے سامنے ہم نے یہی بتایا غدیر کے واقعے سے، ورنہ اور بھی اس کے طریقے ہیں۔ کبھی کبھی اصل خبر کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے، ایک خبر دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے، اور وہ حکم اور زیادہ محکم مانا جاتا ہے جہاں خبر کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز طلب کی جائے، جب طلب کی جائے تو ایک طلب کرنے والا ہے اور ایک جو چیز طلب کی جا رہی ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کو اس کو انجام دینا ہے۔ تو جو انسان جس کی طلب کو پورا کر رہا ہے اسی کی بندگی کر رہا ہے، اسی کے حکم کو مان رہا ہے، یعنی اسی کی بندگی کر رہا ہے۔ یہی سے بات آگے بڑھ لی جو کل جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ ولایت کا توحید سے رابطہ کیا ہے۔ ولایت کا توحید سے رابطہ یہ ہے کہ کوئی انسان اسی کی ولایت میں ہے جس کے وہ حکم کو مان رہا ہے، جس کی تعمیل حکم کر رہا ہے، جس کے حکم کی تعمیل میں زندگی گزر رہی ہے، اسی کی بندگی میں زندگی گزر رہی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں، ماشاء اللہ۔ جس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے انسان اسی کی بندگی کر رہا ہے۔ چونکہ توحید فقط اس کو نہیں کہتے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید فقط اس کو بھی نہیں کہتے کہ ہم کہیں کہ خالق تو اللہ ہی ہے، توحید فقط اس کو بھی نہیں کہتے کہ ہم کہیں کہ رب تو اللہ ہے۔ یہ توحید کی ایک قسمیں ہیں لیکن یہ کامل توحید نہیں ہے، چونکہ اس توحید تک کبھی فرعون بھی پہنچا ہوا تھا، کبھی شیطان بھی پہنچا ہوا تھا۔ نہیں معلوم آپ کے سامنے پیش کیا نہیں کہ شیطان بننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ رب بے بما غویتنی، اے میرے رب تو نے مجھے دھوکا دیا، اے میرے رب، یعنی شیطان ہو چکا ہے لیکن پھر بھی رب کہہ رہا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت سے انکار نہیں کیا شیطان نے، پھر کہہ رہا ہے تو ہی مجھے موقع دے، یعنی اللہ کے اختیار سے بھی انکار نہیں کیا، جو کہ شیطان جانتا ہے کہ اختیار میرے پاس نہیں، اللہ ہی کے پاس اختیار، اور اس سے بھی پہلے کہہ چکا ہے کہ خلقتہ من تین وخلقتنی من نار، تو نے اس کو خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، تو نے اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی تو نے پیدا کیا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ جب شیطان بننے کے پروسیس میں ابھی ہے، بن رہا ہے، ابھی اس کا سوال ہے نا، ابھی اس شیطان بن رہا ہے، بنتے بنتے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خالق تو ہے، چونکہ تو ہی نے مجھے خلق کیا ہے، تو ہی نے آدم کو خلق کیا ہے، ہاں مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو شیطان وہ ہے جو خالق بھی اللہ کو مانتا ہے، رب بھی مانتا ہے، صاحب اختیار بھی مانتا ہے، مہلت دینے والا بھی مانتا ہے، لیکن پھر بھی شیطان ہے۔ صرف اس لیے شیطان ہے کہ وہ سب کچھ مان رہا ہے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ، یعنی کیا، یعنی اللہ کی حکومت کو نہیں مان رہا ہے، یعنی اللہ کی ولایت کو نہیں مان رہا ہے۔ کل سے یہی بات ہماری ہو رہی ہے، مشکل شیطان کی کہاں پر ہے؟ شیطان کی مشکل یہ نہیں کہ اللہ کی خالقیت کو نہیں مان رہا، حتیٰ بہت سارے لوگ ربوبیت میں، یہ ہماری توحید کی بحث نہیں ہے لیکن ایک جملہ صرف کا ایک پڑھتے ہیں، ہمارے درمیان میں ہم سب، ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ ربوبیت کی توحید میں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ایک رب کے بجائے روزانہ نئے رب بناتے رہتے ہیں، یعنی جب بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری زندگی چل رہی ہے یا اس کی وجہ سے میری چل رہی ہے، یا اس آفس کی وجہ سے چل رہی ہے یا اس کام کی وجہ سے چل رہی ہے. جہاں جہاں ہم یہ سمجھے کہ ہماری زندگی اس کے اوپر منحصر ہے, یعنی اس کو ہم نے رب بنا لیا, یعنی ہماری زندگی وہ چلا رہا ہے, رب یعنی پالنہار, آپ کہتے ہیں نا پالنے والا, تو کون پال رہا ہے؟ ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, پال کون رہا ہے؟ جس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ یہ میری زندگی چلا رہا ہے وہی مجھے پال رہا ہے. تو رب والی توحید تو ہم بھی کبھی بہت مشکل میں پڑتے ہیں, اور اس توحید کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن میں سب سے زیادہ جس توحید پر فورس کیا گیا ہے, سب سے زیادہ جس توحید پر تاکید کی گئی ہے, وہ ربوبیت کی توحید سب سے زیادہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جو کہیں کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر مضبوطی سے باقی رہیں, جو باقی نہیں رہتے, کہتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین لیکن باقی نہیں رہتے. مسجد میں کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے, باہر نکلتے کہتے ہیں تو اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, فلاں اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا, یعنی ربوبیت خطرے میں پڑتی چلی جاتی ہے. اور اسی لیے سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 میں کہا گیا کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وهم مشرکون, اللہ پر ایمان لانے والے اکثر وہ ہیں جو حالت شرک میں, یہی شرک ہے, یہ وہی شرک ہے. اللہ پر ایمان لانے, مشرکوں کی بات قرآن نہیں کہہ رہا, یہ قرآن بھی ہے, یہ بھی نہیں کہ حدیث ہے تو پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. حدیث بھی اس کے مانند کہی ہے کہ تمہاری رگوں میں چوٹی کے طریقے سے شرک دوڑ رہا ہے, وہ بھی حدیث ہے, رسول اللہ سے ہے, آئمہ سے ہے, لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ, اور مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وما یؤمنو باللہ, اللہ پر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ اللہ اکثرہم مشرکون, اکثر وہ ہیں جو مشرک ہیں, اکثر ایمان لانے والے مشرک ہیں. کیوں مشرک ہیں؟ اس لیے کہ کبھی اللہ کو رب مانتے ہیں, کسی اور کو, کبھی کسی اور کو رب مانتے ہیں. لیکن صرف یہی پہ شرک مسئلہ نہیں ہوتا, اس شرک میں تو, اس توحید میں تو شیطان بھی نمبر لے گیا, پاس ہے, خلقت والی توحید میں پاس ہے. خلقت والی توحید میں ہندوستان کا ہر کسی بھی مذہب کے انسان تقریباً شاید سبھی پاس ہے, کیونکہ کسی سے جا کے پوچھو کس کائنات کو کس نے پیدا کی, سب کہتے ہیں اس ایک نے پیدا کیا, خالق سب مانتے. قرآن میں بھی جگہ جگہ ذکر, کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کس نے بنایا سورج کو, کس نے بنایا چاند کو, اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اللہ, خالق کے بارے میں کوئی کسی کو مشکل نہیں. مشکل شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مشکل ربوبیت سے شروع ہوتی ہے. اب یہ توحید کی پوری بحث ہماری نہیں ہے, لیکن اس لیے بتانا ہے کہ رابطہ کیا ہے ولایت سے. مشکل توحید کی ربوبیت سے شروع ہوتی ہے. ہم سب جب مشکل سے دوچار ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہاں ربوبیت سے توحید میں مشکل پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, پھر مالکیت میں پیدا ہوتی ہے کہ مالک ہم بھی ہیں, اللہ بھی مالک ہے اور ہم بھی مالک ہیں, بس دو مالک ہو گئے. اور جہاں دو ہو جائیں وہیں شرک, شریک ہو جاتا ہے. جہاں ہم خود کو اللہ کے برابر میں مالک سمجھ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کا مالک تو اللہ ہے, کچھ چیزوں کے مالک ہم ہیں, تو یہ شرک ہے. مشکل ہوئی بحث نہیں ہماری توحید کی, لیکن جلدی آپ توجہ کریں. جہاں ہم یہ سمجھیں, پرسوں والی بات پھر دہرائیے, کل کی تھی, جہاں ہم یہ سمجھیں کہ مسجد کا مالک اللہ ہے, عزا خانے کا مالک اللہ ہے, فلاں زمین کا مالک اللہ ہے, چاند کا مالک اللہ ہے, آسمانوں کا مالک اللہ ہے, لیکن یہ جو زمین ہے اس کے مالک تو ہم ہیں, فقط ہم ہیں, یہ میرا ہے, یہ گھر میرا ہے, یہ ہاتھ میرا ہے, یہ پیر میرا ہے, یہ آنکھیں میری ہے, یہ بیٹا میرا ہے, میں کہوں تو یہ حرام کرے, میں کہوں تو روزے چھوڑ دے, میں کہوں تو نمازیں چھوڑ دے, کیونکہ اس کا مالک میں ہوں, تو یہ مشرک ہے, یہ شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو مالک اس لیے سمجھے کہ اس پراپرٹی کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے, تو یہ توحید ہے. یہ کل کی بات کا پھر اور تھوڑا وضاحت ہوگی, کل کی بات کی بہت اہم مسئلہ ہے, توحید کی مشکل بہت زیادہ ہے اس لیے وضاحت ہو رہی ہے. اگر یہ سمجھیں کہ ہاں یہ ہاتھ میرا تو ہے لیکن اس کا مالک مجھے اللہ نے بنایا ہے, جب چاہے یہ شل کر دے, تو یہ توحید. آنکھیں میری تو ہیں لیکن آنکھوں میں نور اللہ نے دیا, جب چاہے بینائی چھین لے. اگر یہ توجہ رہے, اللہ کی مالکیت کی طرف توجہ رہے, سب کی مالکیت کے ہوتے ہوئے اللہ کی مالکیت کی طرف توجہ رہے, اور ساری مالکیت کو اللہ کی طرف سے جانے اور یہ جانے کہ اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، مالک ملک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، اگر یہ ہے تو پھر توحید ہے۔ مالکیت میں توحید، پھر توحید کا دائرہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، عبادت میں توحید، جس کے سامنے تسلیم ہوتے چلے گئے، عبادت کی توحید کا رابطہ بہت گہرا فوراً ہو جائے گا ابھی ولایت سے۔ اور توحید کی قسمیں اور بھی، حتیٰ محبت میں، حتیٰ نفرت میں، ہم کس سے محبت کرتے ہیں، اپنے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے لیے؟ اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو مشرکانہ محبت ہے، اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو موحدانہ محبت ہے۔ پورا چیپٹر ہمارے پاس ہے، روایت کا ایک پورا چیپٹر، حبن للہ و بغزن للہ۔ اگر حب ہے اللہ کے لیے تو ساری محبتیں توحید کے رنگ میں رنگی ہوں گی، چاہے بیوی کی محبت ہو، چاہے بچوں کی محبت ہو، چاہے زمین کی محبت ہو، چاہے عالم سے محبت ہو، چاہے دوست سے محبت ہو، اگر یہ حبن للہ ہے تو سب موحدانہ محبت ہے۔ لیکن اگر یہ محبت اپنے لیے ہے کہ جو مجھ کو چاہے وہ میرا ہے، باقی سب ہمارے دشمن ہیں، تو یہ مشرکانہ محبت ہے۔ کبھی کبھی دشمنی بھی موحدانہ ہوتی ہے، کبھی کبھی دشمنی مشرکانہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کو حمزہ کے قاتل سے دشمنی تھی، کب تک؟ جب تک کہ وہ حمزہ کا قاتل بنا رہا، لیکن جب توحید کا کلمہ پڑھ کے آ گیا، سارا بغض، ساری دشمنی، ساری نفرت خط محبت میں تبدیل ہو۔ کیوں؟ اگرچہ قاتل تھا لیکن نادان تھا، اس کو بنایا گیا تھا، اس کو خادم بنایا گیا تھا، اس کو مجبور کیا گیا تھا۔ اب وہ ابو سفیان اور ہندا کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں آ گیا۔ مشکل ہے یہ بات، مشکل ہے، چونکہ ہماری عادت نہیں ہے ایسی محبت کرنے کی، یا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اسی لشکر کو، صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لشکر کو جو صبح سے ابھی تک تیر پہ تیر مارے جا رہا ہے، اس کو آ کر ہدایت کر رہے ہیں کہ اگر ابھی سے بھی ہدایت پا جاؤ گے تو ابھی بھی میں تمہیں حر کی طرح مقام دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری محبت یا میرا بغض یہ میرے اپنے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے۔ یہ ہے توحیدی محبت اور یہ ہے توحیدی بغض۔ حر سے کہا تھا جب عمر سعد کا لشکر، جب ابن زیاد کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، کہا اگر تو مجھے نہیں جانے دے گا تو آ، پھر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی یہیں پر، یا تو میرا سر لے کے جائے گا یا میں تجھ سے، تیرے شر سے لوگوں کو محفوظ کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت تک وہ یزید اور ابن زیاد کا سپہ سالار بن کے آیا تھا، لیکن جب یہی حر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے آ گیا کہ میں جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں، اور کیا میرے لیے توبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو کہا جب اللہ کی بارگاہ میں آ گیا تو میرا ہو گیا۔ حسین ابن علی کا رشتہ کس سے جڑتا جائے گا؟ جو بھی اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتا چلا جائے گا، حسین ابن علی کا رشتہ جوڑتا، قانون ہے، چونکہ ان کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے۔ توحید یعنی کیا؟ توحید یعنی یہ کہ محبت کی جائے اللہ کے لیے، ورنہ انسان اپنے آپ کو خدا بنا کے، پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ جو اپنے لیے محبت کرتا ہے اور اپنے لیے، وہ صرف اپنے آپ کو خدا جانتا ہے۔ اگر میری بیوی بھی مجھ سے مخالف ہو جائے، چاہے مجھ سے اچھی کیوں نہ ہو، چاہے اس کا کردار اچھا ہو، چاہے اس کا اخلاق اچھا ہو، چاہے اس کا رہن سہن اچھا ہو، لیکن اگر میری مخالف ہو گئی ہے تو میری دشمن ہو گئی ہے، اسے چھوڑ دو۔ یعنی دیکھتے شاید وہ مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک قریب ہو، اپنے آپ کو تھوڑا تبدیل کر لیں، اپنے اندر تبدیلی کر لیں اگر ایسا ہو۔ تو توحید میں، پھر توحید کا سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا جاتا، انہیں سلسلے میں، انہیں توحید کے تمام مباحث میں اور اسی توحید کے تمام سلسلوں میں ایک اہم سلسلہ یہ ہے کہ توحید در ولایت، یعنی کیا؟ یعنی قانون میں توحید، حکومت میں توحید، شریعت میں توحید، یعنی ایک کے سوا کسی کی شریعت نہیں، ایک کے سوا کسی کا قانون نہیں، ایک کے سوا کسی کی حکومت نہیں۔ پھر یہ تین کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رسول کا یہ ذکر تین کا نہیں ہو رہا، ایک ہی کا ہو رہا ہے، یہ فقط نمائندے ہیں، کیونکہ رسول اللہ بھی آ کر اللہ ہی کی حکومت کریں گے، امیر المومنین بھی اللہ ہی کی حکومت کریں گے، بعد والے ائمہ کو اگر حکومت ملی تو وہ بھی اللہ ہی کی حکومت کریں گے۔ بات اور آگے بڑھی، شریعت کا دوسرا نام کیا ہے؟ شریعت کا دوسرا نام ہے فقہ۔ فقہ، فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کہتے ہیں انہی قانون کو گہرائی سے سمجھنا۔ فقہ کا لفظ اور جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، مثلا اگر فقہ کا لفظ جو ہے وہ لغت میں استعمال ہوا تو کہتے ہیں الفاظ کو گہرائی سے سمجھنا، لغت میں، ڈکشنری میں۔ فقہ کے معنی ہوتا ہے گہرائی سے کسی چیز کو سمجھنا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین، کیوں ایسا نہیں ہے؟ سب کے سب تو علم دین حاصل کرنے نہیں جا سکتے، لیکن کیوں ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہر گروہ میں سے نکلیں اور جا کر دین کو گہرائی سے سیکھیں؟ ایک بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی گہرائی سے سیکھے تب بھی اسے مجبور کیا جاتا ہے کہ نہیں ہلکی ہلکی بات کرو، ہم گہرائی والی بات سننے ہی نہیں چاہتے۔ قرآن کہتا ہے نا گہرائی سے، تفقہ فی الدین، تفقہ فی الدین لیول بہت نیچے آیا ہوا، اس لیے کہا جا یہ باتیں کی جاتی۔ تفقہ فی الدین، قرآن یہ نہیں کہتا کہ جاؤ نجف چلے جاؤ، جاؤ قم چلے جاؤ، اور جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، اور جا کر دریا کے اوپر سے سیپیاں اور وہ اکٹھا کر کے لاؤ، کہتا نہیں، جاؤ اندر گہرائی میں موتی اور موگے لے کے آؤ۔ لیکن ہمارے مجمع کی عادت کیا ہے؟ وہ صرف کیا کہتے ہیں اس کو، صدف، صدف چاہیے، صدف کے اندر کا موتی نہیں چاہیے ہمیں، چونکہ موتی اندر رہ جاتا ہے، صدف اوپر آ کر پھر موجوں کی ٹھوکریں کھا کھا کے آ کر دریا کے کنارے رہ جاتا ہے۔ اب عوام تقاضا کہتی کہ دیکھو قم بھی جانا تو صدف ہی لے کے آنا کنارے دریا کے، اندر نہیں جانا، چونکہ اگر اندر جاؤ گے تو یہاں کوئی سننے والا تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ ہماری مشکل، اور طالب علم بھی اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں اگر ہم جا کے موتی اٹھائیں گے تو موتی کا کوئی قدردان تو ہے نہیں، موتی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ صدف جیسے بچوں کو موتی، بچوں کے سامنے جا کے ڈھیر سارا صدف ڈالا جائے اور موتی ایک ڈالی جائے تو ایک موتی کی قیمت زیادہ ہے یا ایک کروڑ صدف کی؟ کہیں ایک موتی کی قیمت زیادہ ہے، لیکن بچے کیا چاہیے ان کو؟ بچوں کو کھیلنے کے لیے صدف چاہیے، صدف سمجھ گئے نا، نہیں ہو تو جائیں دریا پہ جا کے۔ سی پی کہتے ہیں، ہاں بھائی سی پی اچھا ہے، سی پی جو دوسری جگہ بعض لوگ نہیں کہتے اس لیے۔ تو یہ مشکل ہے، دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، لیتفقہوا فی الدین، سب تو نہیں جا سکتے لیکن اگر کچھ لوگ جائیں تو وہاں سے تفقہ کر کے آئیں، تفقہ یعنی دین کو گہرائی سے سمجھ کے آئیں، عمیق طریقے سے سمجھ کے آئیں، اور اس عمیق سمجھ کا نتیجہ یہ ہو کہ عوام میں بھی گہرائی پیدا کریں، عوام کو اتنا سطحی بنا کے نہ رکھیں کہ خالی تفریح میں لگی رہے، خالی ہلکی پھلکی پھلکی باتیں اس کو سننے میں سمجھ میں آئے، ہلکی پھلکی باتوں میں اس کو مزہ آئے، عوام میں گہرائی پیدا ہو۔ چونکہ اگر دین میں گہرائی نہیں ہوگی تو پوری زندگی ایسی رہے گی۔ ابھی زندگی کے دوسرے مسائل میں لوگ بہت دور دور تک جاتے ہیں، لیکن ہم سادے لوگ جو سیپیاں ڈھونڈ رہے ہیں وہ زندگی کے ہر مسئلے میں، پڑھائی میں بھی، اقتصاد میں بھی، کام میں بھی، ہر جگہ صرف سیپیوں ہی کے چکر میں رہتے ہیں بس۔ یہ ہماری مشکل ہے۔ تفقہ یعنی گہرائی سے، فقہ یعنی کیا؟ فقہ یعنی یہ کہ اللہ کے انہی شریعت کے قانون کو، الہی شریعت کے قانون کو گہرائی سے سمجھنا۔ فقیہ کون؟ فقیہ وہ کہ جو اللہ کے شریعت کے قانون کو گہرائی سے سمجھے ہوئے ہو۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو تمام قانون کو گہرائی سے سمجھے ہوئے ہو۔ ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی حکومت جس نے اللہ کے قانون کو گہرائی سے سمجھا ہے تو اگر اللہ کے قانون کی حکومت بھی نافذ کرے، فقط سمجھ کے بیٹھ نہ جائے۔ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹھو، ابھی لوگ آمادہ نہیں ہیں، لیکن جو جانتا ہے کہ اللہ کا قانون نہ پارلیمنٹ کے لیے ہوتا ہے، نہ کتاب کے لیے ہوتا ہے، نہ حوزے کے لیے ہوتا ہے، نہ مدرسوں کے لیے ہوتا ہے، نہ مسجدوں کے لیے ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا قانون ہے انسانی زندگی کے لیے، تو اس فقیہ کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ یا تو اگر لوگ آمادہ ہیں تو اللہ کے قانون کو لوگوں میں نافذ کر دے، اگر لوگ آمادہ نہیں ہیں تو اللہ کے قانون کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے چاہے 400 سال ہی کیوں نہ لگے. بس دو حالت سے خالی نہیں ہے اگر فقیہ ہے, اور ہمارے تاریخ کے تمام فقہا ایسے ہی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بیچ میں کہاں ولایت فقیہ تھی, ولایت فقیہ اس لیے نہیں تھی کہ ہم آمادہ نہیں تھے. ہم آمادہ نہیں تھے تو ولایت نہیں آئی, لیکن وہ گھر میں بیٹھے بھی نہیں تھے, وہ بعد والے زمانے کے لیے آمادہ کر رہے تھے. چونکہ یہی سوال پیچھے جاتا ہے کہ آئمہ کے زمانے میں حکومت نہیں تھی, آئمہ کے زمانے میں حکومت کیوں نہیں تھی؟ آئمہ تو اللہ کی طرف سے حاکم قرار دیے گئے ہیں, وہ کیوں حکومت نہیں کرتے تھے؟ حکومت صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ہم جیسے نادان لوگ ان کے سامنے تھے جو آمادہ نہیں تھے الہی حکومت کے لیے. تو کیا وہ بیٹھ جاتے؟ کہا نہیں, کوئی بھی امام بیٹھا نہیں. 200 سال 250 سال تک لوگوں کو اپنی زندگی میں آمادہ کرتا رہا کہ کبھی تو وہ زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خود کو تاغوتوں کی حکومت سے نجات دے کر الہی حکومت اور الہی قانون میں زندگی گزارنا. یہ تو زمانہ آئے گا. بس ولایت کیا ہو گئی؟ ولایت یعنی صرف اور صرف اللہ کے قانون کی حکومت. اب یہ اللہ کے قانون کی حکومت کبھی جناب ابراہیم کے ذریعے ہو سکتی ہے, کبھی جناب سلیمان کے ذریعے ہو سکتی ہے, کبھی جناب داؤد کے ذریعے ہو سکتی ہے, کبھی انبیاء بنی اسرائیل کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, کہ انہوں آئمہ قرار دیا قرآن نے. آئمہ انبیاء کا ذکر کیا ایک ساتھ کا, یہ سب کے سب آئمہ. اب یہ قرآن کی لفظ ہے. ہمارے ذہن میں صرف جناب ابراہیم کو امام کا نا, دیگر انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ آئمہ ہے کہ یحدونا, یہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت کرتے ہیں خیر کی طرف, یہ آئمہ ہیں. کبھی ان کے ذریعے سے حکومت کسی کی بھی ہو, قانون فقط ایک ہے اللہ. الہی ولایت کی مطلب یہی ہے, حکومت کسی کی بھی ہو, زبان کوئی بھی ہو, مکان کوئی بھی ہو, ملک کوئی بھی ہو, جگہ کوئی بھی ہو, فرد کوئی بھی ہو, وہ سب تبدیل ہوتا رہے گا لیکن قانون ایک رہے گا, وہ ہے اللہ. اس کو کہتے ہیں الہی ولایت, اللہ کی ولایت, قانون کی ولایت. یہی قانون کی ولایت. پھر یا تو یہ حکومت رسول اللہ کے ذریعے سے ہو, یہ حکومت امیر المومنین کے ذریعے سے, یہ حکومت آئمہ کے ذریعے سے ہو. بیچ میں بہت سارے لوگ اور حاکم آئے, ان کو ہم کیوں حاکم نہیں مانتے؟ صرف اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہاں پہ شک ہے کہ یہ اللہ کا قانون چلائیں گے یا اپنا بھی چلانا شروع کر دیں گے. ساری مشکل یہ ہے. ورنہ جو حاکم تو تھے تو ہم کیوں نہیں مانتے, ہم بھی مان لیتے. ہم صرف اس لیے نہیں مانتے کہ ہاں ممکن ہے کہ بہت سارا تو اللہ کا قانون چلایا گیا, لیکن بہت سارے قانون میں, اللہ کے قانون میں اپنا بھی قانون داخل کرنے کا شوق تھا. وہ کہتے بھی تھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تو یہ تھا لیکن میں تبدیل کر رہا ہوں. بس اپنا قانون چلانے کا شوق تھا. ہم ہر اس کسی فرد کو مانتے ہی نہیں کہ جو اللہ کے قانون میں اپنا قانون داخل کرنا چاہے. یہ سیدھی سی بات ہے, نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جھگڑا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے کہ حکومت فقط اللہ کا حق ہے اور حکومت میں فقط قانون اللہ کا ہے, تو ہم صرف اسی کو مانتے ہیں جو صد در صد جس پہ بھروسہ ہے کہ یہ اللہ ہی کا قانون چلائے گا. یہی ہمارے سامنے. پھر اسی لیے کہتے ہیں کہ کون فقیہ میں, فقہا میں کس کی بات مانے؟ کا اس کی مانے کہ جو عالم ہو. کیوں عالم ہو؟ اس لیے کہ عالم وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ گہرائی سے اللہ کے قانون کو سمجھے گا. عالم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو سب سے زیادہ گہرائی سے, جو مختلف علوم کا, جو مختلف حالات کا, یہ نہیں کہ فقط کتابوں کا عالم ہو, نہ, جو تمام جہت سے ہر وہ جہت کی جس کو سمجھنے میں, اللہ کے قانون کو سمجھنے میں جس کی ضرورت ہے, ہر اس جہت سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو, اس کو ہم کہتے ہیں ولی فقیہ, تاکہ یہ جب آ کر قانون چلائے تو کہیں بیچ میں اپنا نہ داخل کر دے. کیونکہ غیر معصوم میں اس بات کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اپنی بات نہیں آ جائے, لہٰذا کچھ شرطیں اور رکھی گئیں کہ اس کو متقی ہونا بھی لازم ہے, باتقویٰ ہونا بھی لازم ہے, انا نہ ہو, نفس پرستی نہ ہو, انانیت نہیں ہو. وہ جو لوگوں کی پسند کے فتوے دیتے ہیں وہ پہلے ہی شرط میں نیچے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, جیسا ذاکروں, پہلے ذاکروں میں یہ تھا کہ لوگوں کی پسند کی مجلس پڑھنا. خدا نہ خواستہ وہ زمانہ بھی آ جائے کہ لوگ پسند کے فتوے دینے لگے, اس کا خطرہ بھی محسوس ہو رہا ہے. تو وہ جو شرطیں بتائی گئی کہ من کانا سائناً لنفسہ، وہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے، پہلی شرط میں ڈراپ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی پسند کا فتویٰ نہیں دے رہا ہے، لوگوں کی پسند کا فتویٰ دے رہا ہے. لوگوں کی پسند کا فتویٰ دے، لوگوں کی پسند کی مجلس پڑھنا، لوگوں کی پسند کی زاگری کرنا. میں واقعہ بیان کر چکا، ابھی وقت بھی نہیں رہ گیا. ایک جملے میں سر کہہ کے آپ کے قریب میں ایک جگہ مجلس پڑھنے لگے. میں نے پوچھا بھائی یہاں اس علاقے میں لوگوں کی ضرورت کیا ہے؟ کیا لوگ اس طرح کی مجلس پسند کرتے ہیں، اس طرح کی مجلس پسند کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کی ضرورت کیا ہے. پھر دوسرے انداز سے کہا کہ یہاں ایسی مجلس پسند کی جاتی ہے. ہم نے کہا بھائی چونکہ عام طور سے یہی آگے سے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیسی مجلس پسند کی جاتی ہے. یہی مشکل ہے ہمارے ممبروں کی کہ جہاں پسند کی مجلس پڑھی جائے گی وہاں پر ممکن ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا جائے. اور جب بھی یہ کام کیا جائے گا تو امام سید سجاد کی فریاد بلند ہوگی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی یہ کام کیا جائے گا امام سید سجاد کی فریاد بلند ہوگی، اے خطیب تو نے لوگوں کی رضایت کے لیے اللہ کو ناراض اشتریتا مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا. تو لوگوں کا خوش کرنا ابھی اگر فتوے تک پہنچ جائے تو بہت ہی زیادہ فاتحہ پڑھنے کا وقت آ جائے گا. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے گا، اللہ انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. اور لوگ آشنا ہو جائیں گے، آشنا ہو بھی رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو مرجع کہے تو اسے کچھ نہ کہو چونکہ مرجعیت کی توہین ہے. نہ، اتفاق سے فیک مرجع کو بتایا جائے تاکہ مرجعیت کی حفاظت کی جائے، یہ اہم بات ہے. اگر کوئی ایسا انسان اپنے آپ کو مرجع کہنے لگے کہ جو مرجعیت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور لوگوں کے پسند کے فتوے دیتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ہاسپٹل میں ہم ڈاکٹر بن کے چلے جائیں تو کیا کریں گے ہاسپٹل والے؟ دھکے مار کے مجھے نکالیں گے نہیں کہ تو آیا ہے، لوگوں کی جان چلی جائے گی. تو اس ہاسپٹل کے تقدس کی حفاظت اس میں ہے کہ فیک ڈاکٹروں کو باہر نکالا جائے، ورنہ لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی. کسی یونیورسٹی میں کوئی جھوٹا پروفیسر چلا جائے جو جاہل ہو تو وہاں اس کو باہر نکالا جائے گا کیونکہ تجھے پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس کالج یونیورسٹی کا تقدس اس میں باقی رہے گا کہ ایسے کو باہر نکالا جائے. اس کو اگر رکھ لیا جائے کہ یہ بھی پروفیسر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے لہذا رکھ لو، تو اس سے تقدس پامال ہوگا، علم کا تقدس پامال ہوگا. مرجعیت بہت بلند مقام ہے. لہذا مرجعیت میں بھی اگر کوئی جھوٹی مرجعیت کا دعویٰ کرے تو مرجعیت کی حفاظت اس میں ہے کہ جھوٹی مرجعیت کو مرجعیت سے جدا کیا جائے، کم سے کم اس مرجعیت کو جدا کیا جائے جو لوگوں کی پسند کے فتوے دیتا ہے، جس کی زبان، جس کا لہجہ، جس کا انداز لوگوں کی پسند کے اوپر. ایک مقدس مقام ہے، الہی مقام ہے. الہی مقام وہ ہے کہ جو صرف فقہ الہی، جو فقط قانون کے تحت. معاف کیجئے، پھر آج اتنا وقت ہو گیا اور اب یہیں سے کل گفتگو آگے بڑھے گی. اور وہ حدیث میں نہیں پیش کر پایا آپ کے سامنے کہ جو آ کر ولایت اور توحید کے درمیان میں یہ رابطہ برقرار کرتی ہے انشاءاللہ تعالی. امام سید سجاد علیہ السلام نے آ کر حفاظت کی ہے. میں جان بوجھ کر مصائب پہ آ رہا ہوں، واقعی دیر ہو گئی ہے. یہاں سے کل گفتگو اور آگے جاری ہوگی انشاءاللہ تعالی، اگر توفیق رہی تو. امام نے آ کر حفاظت کی ہے، امام نے آ کر پورے دین کی حفاظت کی ہے، امام نے آ کر شریعت الہی کی حفاظت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. امام حسین کی نگاہ میں امام حسین جانتے ہیں کہ اللہ کے ایک حکم کی قیمت کتنی. رسول اللہ جانتے تھے اور یہ درس دیا تھا، یہ تربیت کی تھی کہ اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں، کسی بھی طرح کا کمپرومائز اللہ کے قانون میں نہیں. لہذا جانتے ہیں، آخر تک جانتے ہیں. امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، آخری لمحے میں اٹھے تھے جب یہ صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، جو مشہور یہ جملہ ہے، البتہ مقاتل میں دوسرے الفاظ ہیں. حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، یہ بعض اور کلمات. حل من ضاب یزب عن حرم رسول اللہ، کون ہے جو آ کر حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے. یہ صدا بلند کی تھی، حفاظت کرے حرم رسول اللہ کی حفاظت. روایات میں ہے کہ اس وقت خیمے میں ایک کوہرام سمجھا، پیچھے مڑ کر امام سید سجاد نے دیکھا، پیچھے مڑ کر امام حسین السلام نے دیکھا تو دیکھا کہ امام سید سجاد ہیں کہ جو خیمے سے نکلے چلے آ رہے. میرے بابا نے حل من ناصر کی صدا بنا. اور بھی مقاتل میں دوسرے واقعات بھی اس وقت کے لکھے ہوئے ہیں. بعض عمر سعد کے لشکر کے سپاہیوں کا بھی نام ہے کہ ابھی تک تو حسین ابن علی کے مقابلے میں تھے، جنگ کر رہے تھے، لیکن جب تنہائی میں حسین ابن علی نے استغاثہ بلند کیا تو عمر سعد کے لشکر سے باہر نکل آئے، کہا کہ رسول اللہ کا نواسا استغاثہ بلند کر. اس طرح کے نام بھی ہیں، سعد ابن حارث اور ابو الحطوف، دو سگے بھائی اسی وقت مقتل میدان سے نکلے اور اسی وقت عمر سعد کے لشکر سے جنگی اور اسی وقت ان کی شہادت ہوئی. بعض روایات میں کہ وہی جو اور بہت سارے شہدا ہیں عمر سعد کے لشکر سے نکلے ہوئے، لیکن حسین ابن علی کی آواز استغاثہ کا جو اثر ہوا خیمے میں وہ یہ کہ ایک جوان تھا جو اس کو بار بار غش آ رہا تھا، اس قدر بے ہوشی تاری تھی، اس قدر مصلحت الہی سے مریض تھے کہ بار بار غش آ رہا تھا، لیکن حسین ابن علی کی استغاثہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، خود کو سنبھالے ہوئے تلوار کا سہارا لیتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے. جیسے امام حسین اسلام نے امام سید سجاد کو دیکھا، آواز دیا اختاح احبسی ہے لِاللہ یخل الارض من نسل آل محمد، اے میری بہن سنبھالو، اے میری بہن سید سجاد کو سنبھالو، پکڑو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ زمین نسل آل محمد سے خالی ہو جائے، نسل امامت سے خالی ہو جائے. چونکہ ایک سلسلہ ہے، اگرچہ امام محمد باقر اسلام موجود ہیں لیکن ایک مشیت الہی کا سلسلہ ہے اور اس سلسلے کی ایک کڑی امام سید سجاد ہیں. امام سید سجاد کے وجود لازم ہے. امام سید سجاد کوفہ اور شام جانے سے بہتر ہزار مرتبہ جان دینا آسان تر سمجھتے تھے، لیکن کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا، کوفہ اور شام کے درباروں میں جانا، یہ سید سجاد کے لیے بہت سخت تھا. لیکن امامت نے یہ منزل طے کی اور اس منزل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا، اور اس امامت نے دین کی حفاظت کے لیے خود کو روکا اور جناب زینب کو امامت کی حفاظت کے لیے قرار دیا گیا. اسی لیے جناب زینب ہر موقع پہ حفاظت کرتی رہی. جب یزید کے دربار میں یزید کی نگاہ امام سید سجاد پہ پڑی، کہا یہ جوان کون ہے؟ تو امام نے فرمایا، بدو جملہ عزیز و مصائب کے، یہ جوان کون ہے؟ کہا میرا نام علی ہے. کہا مگر علی کو اللہ نے قتل نہیں کر دیا. یہ ملعونوں کا جملہ تھا جو بار بار تکرار ہو رہا تھا، جو ابن زیاد کے دربار میں بھی تکرار ہوا، جو یزید کے دربار میں تکرار ہوا. اور یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا تھا تاکہ اس مقدس نام کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا رہا کہ جب بھی گمراہ کرنا ہوتا ہے تو مقدس ناموں کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی اللہ کا، کبھی قرآن کا، کبھی اہل بیت کا، کبھی امیر المومنین کا، کبھی امام زمان کا، کبھی عزاداری کا. یہ سارے مقدس نام اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ نادان لوگوں کو گمراہ کیا جائے. ابن زیاد بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا اس لیے کہتا تھا اللہ نے قتل کیا، یزید بھی گمراہ کرنا چاہتا تھا اس لیے کہتا تھا کہ اللہ نے، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کر دیا؟ تو امام سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا، اس کو لوگوں نے قتل کر دیا. چونکہ لازم تھا اصلاح کرنا، چونکہ یہیں سے ایک باطل عقیدہ شروع ہونے والا تھا، اور یہیں سے ایک باطل عقیدہ شروع ہو گیا، تاریخ میں ابھی تک موجود ہے جبر کا عقیدہ، کی جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، لہذا وہ قتل بھی اللہ کی طرف سے ہے. بڑی بحث بھی پوری تاریخ میں مارک آرا بحث ہے، وہ عقیدہ وہیں سے باطل شروع ہو رہا تھا، بنی امیہ شروع کر رہے تھے. امام زین العابدین علیہ السلام نے ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، اللہ اکبر، ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیڑیاں پہنے ہوئے، توپ پہنے ہوئے، لنگر پہنے ہوئے، دربار میں کھڑے ہوئے، یزیدیوں کے درمیان میں، سپاہیوں کے درمیان میں، کوڑوں اور تلواروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کی۔ جب باطل عقیدہ پیدا کیا جا رہا تھا تو وہیں پر امام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے نہیں، لوگوں نے قتل کیا۔ جب لوگوں نے کہا تو یزید غصہ آ گیا، یزید ناراض ہو، میری حکومت میں، میرے تخت کے سامنے، میرے ہوتے ہوئے میرا جواب دیا جائے۔ تو امام کے قتل کرنے کی، وہیں پر امام کے قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا عزیزو، یہی وہ لمحہ تھا کہ ایک وقت پھر سخت وقت آیا۔ ادھر یزید نے حکم دیا کہ اس جوان کو بھی قتل کر دیا جائے، ادھر علی کی بیٹی اٹھی اور اٹھ کے جا کر سید سجاد کو اپنے آغوش میں لے لیا، سید سجاد کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آواز دی، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک سید سجاد کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی مضبوطی سے جناب زینب نے دفاع کیا کہ سید سجاد کی حفاظت کر لی۔ لیکن اللہ اکبر، سید سجاد کی تو زینب نے حفاظت کر لی، لیکن بیویوں کو دیکھا لوگوں نے اسی درمیان میں، ان تماشائیوں کے درمیان میں سب کی نگاہ علی کی بیٹی بھی پڑی، اور اب پہچانوایا جانے لگا کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ان شرابیوں کے مجمعے میں، ان غیر مسلمانوں کے مجمعے میں رسول اللہ کی نواسیوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے، اور یزید ملعون اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر حسین ابن علی کے سر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اس کا کچھ بس نہ چلا اور دیکھا کہ دربار میں ایک ہنگامہ سا ہو جائے گا، تو اپنا ہاتھ اور اپنی چھڑی بڑھاتا ہے اور حسین ابن علی کے ہونٹوں کی طرف، اور ہونٹوں کو کھول کھول کے کہتا ہے، اے حسین تمہارے دانت بہت خوبصورت تھے، اے حسین تمہارے دانت بہت حسین تھے۔ یہ منظر سب تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، زینب زندگی بھر یہ منظر نہ بھول پائے کہ بہن کی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سر کی یہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حق محمد و